الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وردد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين وهب الله وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد وقد قال الإمام الحسين عليه السلام ألا ترون أن الحق لا يؤمر به وأن الباطل لا يتناعى عزیزان ایمان امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تمہیں حق دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حق سمٹتا جا رہا ہے اور باطل پھیلتا چلا جا رہا ہے حق والے لوگ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور باطل پرست طاقتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں حق دکھائی نہیں دے رہا ہے حق سجھائی نہیں دے رہا ہے حسینی بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان حسین ابن علی کی نگاہ سے حق کو دیکھنے لگتا ہے حسینی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان امام حسین کے کانوں سے حق سننے لگتا ہے اور حسینی زبان سے بولنے لگتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلس عزا میں آنے کی ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں عرفت اللہ بنفض الہمم میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے انسان کوئی ارادہ کرتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو ارادہ کیا وہ پورا ہو گیا. ارادہ انسان کرتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر پیشانی لائق سجدہ نہیں ہوتی, ہر زبان پر ذکر الہی جاری نہیں ہوتا, اور ہر آنکھ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی, اور ہر کان حق سننے کے قابل نہیں ہوتا, ہر زبان پر حق جاری نہیں ہوتا, جب تک کہ اللہ ان لوگوں کا انتخاب نہ کر لے اور انہیں توفیق سے نہ نوازے. تو جنہیں توفیق ملے اس توفیق کو وہ سنبھال کے رکھے. اللہ نے اگر ہمارا انتخاب کیا ہے اس ذکر کے لیے, اگر اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے تو ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو وہ توفیق نہیں ملتی, ہر ایک عزادار نہیں بن سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر مجلس میں آنے والا بھی عزادار نہیں ہوتا, ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا, ہر بی بی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا, ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل, ہر بچے کا گہوارہ چھلاتے نہیں, ہر بی بی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا, ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل, ہر بچے کا گہوارہ چھلاتے نہیں جبریل, ہر ایک کو احساس الم مل نہیں سکتا, ہر ایک کو دیدہ نم مل نہیں سکتا, ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا, ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا. تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ دولت مل جائے, اور جسے یہ دولت ملے اسے چاہیے کہ اس دولت کو سنبھال کے رکھے اور اس کی قدر کرے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیکیوں ہی کی وجہ سے, ہاں نیکیوں ہی کی وجہ سے واقعاً آپ کو توفیق ملی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہگاروں کو بھی اللہ موقع عطا فرماتا ہے, کبھی کبھی گناہگاروں کو بھی اللہ موقع عطا کرتا ہے اچھی بس میں پہنچنے کا, اچھی باتیں سنا دیتا ہے اللہ, نصیحتیں اس کے کان میں پڑ جاتی ہیں. اللہ اس کے قلب کو بدل دیتا ہے, اس لیے کہ انسان کا قلب انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, مقلب القلوب وہ ہے, مدبر اللیل والنہار وہ ہے, دلوں کا بدلنے والا وہ ہے. لاکھ انسان چاہے اپنے دل کو بدلنا تو نہیں بدل سکتا, لیکن ایک توفیق ملتی ہے انسان کو, ایک موقع ملتا ہے, اگر وہ اسے گنوا دے تو پھر اس کا اختیار ہے. یعنی انسان مشکلوں سے گمراہ ہوتا ہے, آسانی سے ہدایت پاتا ہے. ہدایت تو اس کا اصل راستہ ہے, اگر سیدھا چلتا رہے تو سیدھے منزل تک پہنچ جائے گا. غلط راستہ انتخاب وہ خود کرتا ہے اور بار بار اللہ اسے موقع عطا فرماتا رہتا ہے, اسے چانس ملتا ہے, موقع ملتا ہے. ایک شخص جو ناصبی تھا, ناصبی شخص, ناصبی اسے کہتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان ناصبی نہیں ہوتا, یعنی ہر شخص کوئی مسلمان امیر المومنین کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. امام نہ ماننا اور چیز ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور مانتا ہے, ولی خدا ضرور مانتا ہے, حجت خدا ضرور مانتا ہے. مسلمان جو ہے پہلا خلیفہ نہیں مانتا تو چوتھا خلیفہ تو ضرور مانتا ہے, مانتا ضرور ہے, لیکن کوئی مسلمان گستاخی نہیں کرتا. جو گستاخی کرے اسے ناصبی کہتے ہیں, اسے خارجی کہتے ہیں. تو ایک ناصبی تھا جو ایک زائر حسین کو جب جاتا ہوا دیکھتا تو امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتا اور کہتا کہ جا کر میری شکایت کرو تم اپنے امیر المومنین سے, کہ وہ جاؤ اور میرے حق میں بد دعا کرو, دیکھو لگتی ہے کہ مجھے کیا نہیں کرتا. تو وہ ڈال دیتا تھا. ایک دن اس زائر کو بہت غصہ آ گیا کہ روزانہ اسے ٹوک رہا ہے, جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے حرم کی طرف جانے لگتا ہے اس سے مد بھیڑ ہوتی ہے اور وہ یہ جملہ کیسے بغیر رہتا نہیں ہے. تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اب جو جا رہا ہوں تو یقیناً اس کے لیے ضرور بد دعا کروں گا اور امام سے خواہش کروں گا کہ آپ اس پہ عذاب نازل کریں. اور وہ کچھ اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ اپنے مولا سے کہو کہ مجھ پہ عذاب نازل ہو. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں کہا؟ پھر دوسرے دن کہا کہ کیا تم نے نہیں کہا؟ مذاق اڑا رہا ہے. اس نے ایک دن جا کے زری کو پکڑ کر شکایت کر دیا. واپس لوٹ کے آیا, سو گیا. خواب میں دیکھتا ہے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس کے حق میں ہم بد دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس نے ہم پر چھوٹا سا احسان کیا ہے. تو وہ احسان کیا ہے؟ کہا کہ وہ ایک دن شط الفرات پر بیٹھا ہوا پانی کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ کاش یزید خیمہ حسینی پر اور امام حسین کے بچوں پر پانی نہ بند کیا ہوتا. یہ ابن زیاد نے غلط کیا, یہ ہمارے ساتھ نے غلط کیا, اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسا اس کے دل میں خیال آیا تھا. لہذا اس ایک نیکی کی وجہ سے ہم جو ہے اس پر عذاب میں جلدی نہیں کریں گے. خواب سے چونکنے کے بعد وہ اٹھنے کے بعد پھر جب حرم کی طرف جانے لگا, پھر اس شخص سے ملاقات ہوئی اس ناصبی سے, تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے بد دعا نہیں کی اپنے امام سے؟ تو اس نے کہا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ تمہارے حق میں بد دعا نہیں کریں گے. کیا بات کیوں بھائی, کیا وجہ ہو گئی؟ کہا کہ مجھے یہ بشارہ ہوا ہے کہ تم کسی دن شط الفرات پر بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے دل میں ایسا ایسا خیال پیدا ہوا, تو وہ ایک دم چونک گیا. اس نے کہا کہ اس وقت واقعی میرے پاس کوئی نہیں تھا. وہ سوچنے لگا کہ ہاں اس وقت تو میری آواز سن تو نہیں رہا تھا. تو کہا اسے یاد آیا کہ اس وقت تو کوئی میرے اطراف میں نہیں تھا, یہ تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا, زبان سے میں نے کسی کے سامنے نہیں کہا, تو کوئی تو نہیں سن رہا تھا. اور اس شخص کو کیسے پتا چلا؟ اور اس کے مولا نے کیسے اسے حقیقت بتا دیا؟ تو یہ سن کر وہ ایمان لے آیا. سلوات پڑھے محمد والا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ موقع دیتا ہے ہر گناہگار کو, ہی ایک موقع ضرور ملتا ہے اس کی زندگی میں, ہدایت کے کچھ موقع ضرور ملتے ہیں. تاریکیوں میں اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو بھی کبھی کبھی ان کی زندگی میں بھی بجلی چمکتی ہے, ان کی زندگی میں کبھی کبھی روشنی دکھائی دیتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. تو عزیزان گرامی, مجلس میں آنے والوں کے عقائد درست ہوتے ہیں. فائدہ یہ ہے مجلس میں آنے کا کہ افکار کو صحیح راستہ ملتا ہے. دوسرے یہ کہ علماء کی صحبت ملتی ہے. تیسرے یہ کہ ایسے ساتھی اور ایسے عزادار ملتے ہیں, ایسے دوست ملتے ہیں جو دنیا میں بھی اس کے کام آتے ہیں, آخرت میں بھی اس کے کام آتے ہیں. یہ فرش عزا کا اعزاز ہے کہ ہم فرش عزا پہ آنے سے پہلے دوسرے سے بیگانہ ہوتے ہیں, لیکن جب اس فرش پہ آ جاتے ہیں تو بچھڑے ہوئے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں, اور ایسی دوستی اس فرش پہ قائم ہوتی ہے کہ ہر دکھ اور درد میں وہ دوستی ہمارے کام آتی ہے. ہم اس کی برکت سے بھائی بھائی بن جاتے ہیں, جو ایک دوسرے کو جانتے بگڑتے. ایک ایسا عجیب رشتہ ہے. اس ذکر سے انسان کو قوت ملتی ہے, اس ذکر سے انسان کو طاقت ملتی ہے, انسان سورما بن جاتا ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے, خون تہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, اپنی گوزی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, یعنی جب انسان امام حسین کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ راستہ ڈھونڈتا نہیں ہے, دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے. یہ فائدہ ہے کہ انسان خود اسے بھی راستہ مل جاتا ہے, وہ دوسروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلسل پاک کرتا رہے, گناہوں سے دور ہوتا رہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کیا کریں, کون سا ذکر پڑھیں, کون سی عبادت کریں, کون سی تسبیح پڑھیں, کون سا ورد کریں, کون سی مناجات پڑھے. سب یہی پوچھتے ہیں کہ کیا کریں, کون سی نماز پڑھیں, کون سا ذکر کریں, کیا کرنا چاہیے آج کی شب, کیا کرنا چاہیے آج کے دن, کون سا عمل ہے آج کی شب. تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. کوئی عمل نہ کرے, صرف گناہوں سے بچے. اور ایک مرتبہ بھی اگر گناہوں سے بچ کر اگر آپ نے اللہ کو پکارا تو وہ آپ کا پکارنا, کیونکہ زبان پاک سے یہ آواز نکل رہی ہے, قلب پاک سے آواز نکل رہی ہے, تو اس میں عدد نہیں دیکھا جاتا, خلوص عمل دیکھا جاتا. اب خلوص کے لیے ضروری ہے کہ قلب پاکیزہ ہو. کثرت عبادت کی ضرورت نہیں ہے, کیفیت عبادت کی ضرورت ہے. تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اپنی زبان کو پاک رکھنے کی کوشش کریں, اپنے قلب کو پاک کرنے کی کوشش کریں, اپنے زبان کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اسے مس نہیں کر سکتے. اگر ہم اہل بیت کو قرآن ناطق سمجھ رہے ہیں, قرآن کے لیے کہا گیا کہ جو لوگ نجس ہیں وہ قرآن کو نہیں چھو سکتے, حالت نجاست میں قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, اسے مس نہیں کر سکتے, اسے چھو نہیں سکتے, مگر وہ لوگ جو پاک ہیں. ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے, اب باطن قرآن تک پہنچنے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے. یعنی الفاظ قرآن کو ظاہری غسل و وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے, لیکن معانی قرآن تک پہنچنا ہے, مفاہیم قرآن وہ لوگ پہنچتے ہیں معانی تک وہ لوگ پہنچتے ہیں مفاہیم قرآن تک, ان کے سمجھ میں آتا ہے قرآن, وہ پہنچ سکتے ہیں باطن قرآن تک, وہ چھو سکتے ہیں باطن قرآن کو, ان کے قلب پر قرآن نازل ہوتا ہے. اس مومن کو کے قلب میں قرآن اترتا ہے, ورنہ حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا. اگر قلب پاکیزہ نہ ہو تو قرآن قلب میں اترتا ہی نہیں ہے. تو اگر باطن قرآن تک پہنچنے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون کہا جائے گا کہ مفاہیم قرآن کو چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہیں. تو جس طرح سے قرآن کے لیے طہارت ضروری ہے, اسی طرح ناطق قرآن کے ذکر کے لیے بھی طہارت ضروری ہے. ظاہری مجلس میں آنے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے, کہ مجلس میں آنے کے لیے آپ کو وضو کی اور غسل کی ضرورت ہے, لیکن عظمت اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے, مقام اہل بیت کو اگر چھونا ہے اور ان تک پہنچنا ہے, ان تک رسائی حاصل کرنا ہے اور ان کے ساتھ اگر محشور ہونا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم باطنی طہارت کو اختیار کریں. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ بات کو کاٹ کاٹ کر مروڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کہہ دیا انہوں نے, یہ کہہ دیا, اور ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت ہو چکا ہے کہ آدھی بات پہنچائی گئی لوگوں تک اور آدھی بات نہیں پہنچائی گئی. بھائی کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ محرم نہ مناؤ, انہوں نے کہا ہے کہ حسین کا نام نہ لو, انہوں نے کہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ کہا جائے کسی نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حسین کا نام نہ لو, مثال کے طور پر محرم نہ مناؤ, ماتم نہ کرو, یہ کہہ رہے ہیں ماتم نہ کرو. لیکن میں نے کہا کہ بات پوری نہیں پہنچائی گئی, کہا تو یہی ہے کہ حسین کا ذکر نہ کرو, کہا تو یہی ہے کہ محرم نہ مناؤ, کہا تو یہی ہے کہ ماتم نہ کرو, بات غلط نہیں کہی ہے لیکن پوری نہیں کہی ہے بات. پوری بات یہ ہے کہ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین, لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو, جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہے ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو. جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہے ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو. ہر ہاتھ لائق ماتم نہیں ہوتا, ہر زبان لائق ذکر نہیں ہوتی, تو اس لائق بنائے اپنی زبان کو کہ اس زبان پر ذکر حسین جاری ہو سکے. لہذا کوشش کریں کہ جس زبان پر حسین کا نام جاری ہو اس زبان سے کسی کو گالی نہ دیں, اس زبان سے گناہ نہ کریں, اس زبان سے کسی پر تہمت نہ لگائیں, اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان پر نام حسین درج ہو چکا ہے, اس زبان پر حسین لکھا جا چکا ہے, تو جس زبان پر حسین لکھا جا چکا ہے اس زبان سے گناہ نہ کیا جائے. جس ذہن پر نام حسین لکھا گیا ہے اس ذہن سے کسی کے خلاف سازش نہ کریں, کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں. جن ہاتھوں سے ہم نے ماتم کیا ہے, مظلوم کا غم منایا ہے, اس ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کریں, ان ہاتھوں سے کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی یتیم کو تماچا نہ لگائیں, کسی یتیم کا مال نہ کھائیں, کسی غریب کا دل نہ دکھائیں. اگر ایسا کوئی عزادار بن جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ زبان حال سے کہتی ہے مسجد آؤ, صفے سوارو, شہ مشرقین والے ہو. سوال یہ نہیں, غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو. کہ حسین والوں کے لیے نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو، حسین والوں سے کہا جاتا ہے نماز سے محبت کرو، احب السلام. حسینیوں سے نہیں کہا جائے گا کہ روزہ رکھو، حسینیوں سے کہا جائے گا روزے سے محبت کرو. حسینیوں سے نہیں کہا جائے گا کہ تم حج کرو، حسینیوں سے کہا جائے گا کہ تم حج سے محبت کرو، کعبے سے محبت کرو. اس لیے کہ عبادت تو سب کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان عبادت کرتا ہے. جو مسلمان نماز نہ پڑھے اسے مسلمان نہیں کہا جاتا. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے. مسلمان کون ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے. نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن کچھ کراہیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ شوق سے کرتے پڑھتے ہیں. روزہ سب رہتے ہیں، کچھ لوگ کراہیت کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہیں. تو حسینیت کی سب یہ بتا رہی ہے کہ عبادت کرو مگر محبت کے ساتھ. اللہ کے اللہ کو اگر تحفہ دو تو محبت کے ساتھ تحفہ دو، پیار کے ساتھ تحفہ دو، کراہیت کے ساتھ نہیں. کڑتے کڑتے مت دو کہ اسے رد کر دیا جائے. تو عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اس کا خیال رکھیں کہ مجلس حسین ہمیں کیا عطا کرتی ہے. آپ یہ پوچھیں کیا نہیں عطا کرتی. یہی سے یہاں پر ذکر قرآن یہاں ہوتا ہے، ذکر آدم یہاں ہوتا ہے، نوح کے تذکرے یہاں ہوتے ہیں، خلیل کا ذکر یہاں ہوتا ہے، کلیم کا ذکر یہاں ہوتا ہے، مسیح کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں، یہاں سیرت امیر المومنین بیان کی جاتی ہے، یہاں سیرت انبیاء بیان کی جاتی ہے. کیونکہ پہلے ہی دن کہا جا چکا ہے کہ سیرت حسین سیرت امیر المومنین کا تسلسل ہے. سیرت امیر المومنین سیرت رسول کا حصہ ہے اور سیرت رسول انبیاء کا تسلسل ہے. یہ ایک ہی ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں. بس عزیزان گرامی، میں گفتگو کو سمیٹوں اور بات کو تب اختتام تک پہنچاؤں کہ حق مٹتا نہیں ہے، حق مٹتا نہیں ہے. صلوات پڑھو. حق دبتا نہیں ہے، جو مٹ جائے وہ حق نہیں ہوتا، جو دب جائے وہ حق نہیں ہوتا. حق ناقابل انکار حقیقت کا نام ہے، حق ناقابل انکار حقیقت کا نام ہے. حق ایک ٹھوس وحدت کا نام ہے، حق ایک سچائی کا نام ہے، حق کے اندر حقیقت پوشیدہ ہے، حق ثابت شدہ حقیقت کا نام ہے. جو چیز ثابت ہے اسے حق کہا جائے گا. ادر آنس کے خود بے پوجت، نہ کہ اتار بے پوجت. ادر وہ ہے جو خود اپنی مہک پہنچائے، نہ یہ کہ اتار کہے کہ اس میں مہک پائی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حق کو ثابت نہیں کیا جاتا، حق ثابت شدہ حقیقت کا نام ہے. حق کو ماننا پڑے گا، حق ناقابل رد حقیقت کا نام ہے. اور باطل کچھ ہے ہی نہیں جسے مانا جائے. باطل وہ ہے جو مٹی ہوئی ہے، باطل کو مٹانا نہیں ہے، باطل مٹی ہوئی حقیقت کا نام ہے، باطل ختم شدہ حقیقت کا نام ہے. باطل کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، باطل تو کچھ ہے ہی نہیں جسے دبایا جا سکے، باطل تو کچھ ہے نہیں جسے مٹایا جا سکے. باطل در حقیقت حق کے سائے میں پلتا ہے. بتائیں نا گرام کہ باطل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، باطل اگر پنپتا ہے تو حق کے سائے میں پنپتا ہے. اور اگر باطل حق کو اگر باطل سے الگ کر دیا جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. اس وقت حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا۔ چونکہ حق کو باطل سے ملا دیا جاتا ہے، اس وقت نادان یہ سمجھتے ہیں کہ باطل کو حق سمجھ کے مان لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کھوٹا سکہ نہیں چلتا، ہر سکے کو اصلی بتا کے پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی جھوٹ جھوٹ کے نام پر نہیں بول سکتا ہے، ہر جھوٹ سچ کے نام پہ بولا جاتا ہے۔ ہر باطل پر حق کا لبادہ اڑایا جاتا ہے، باطل پر حق کا لباس پہنایا جاتا ہے، تب باطل آتا ہے بازار میں۔ ورنہ اگر باطل یہ کہے میں باطل ہوں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا آپ نے، تو معلوم یہ ہوا کہ حق ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہے کہ جو ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اسی لیے تلقین کیا، اور تلقین مردوں کے لیے نہیں ہے، تلقین زندوں کے لیے ہے کہ کہیں کہ کہیں کہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ و ربی یہ حق ہے۔ الاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے، یہ حق ہے۔ الموت حق، موت حق ہے۔ وسوال و منکر و نکیر فی القبر حق، منکر و نکیر کا قبر میں آنا حق ہے۔ والنار حق، جہنم بھی حق ہے۔ والجنت حق، اور جنت بھی ایک حق ہے۔ اور حق وہ ہے جو ناقابل رد ہے، ناقابل انکار ہے، کیونکہ حق کا انکار ممکن نہیں ہے۔ موت حق ہے، آپ اگر اس کا انکار کر بھی دیں تو انکار کر نہیں سکتے۔ حق ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو آپ کے اقرار و انکار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ اقرار کر لیجیے، اگر باطل کا اقرار کر لینے سے کیا باطل حق بن جائے گا؟ مثال کے طور پہ زمین کا گھومنا حق ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے۔ گلیلے یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے یہ قبول کروانا چاہ رہے ہو کہ زمین ساکت ہے، زمین راکت ہے، زمین جامد ہے، تو میرے کہہ دینے سے زمین اپنی حرکت تو بند نہیں کرے گی۔ اگر تم مجھ سے کہو گے کہ نہیں زمین حرکت نہیں کر رہی، کیونکہ کلیسا یہ کہتی تھی کہ کلیسا نے یہ پڑھایا تھا کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے اطراف میں کہکشانیں چکر کاٹتے ہیں، سورج چکر کاٹتا ہے، چاند چکر کاٹتا ہے، زمین اپنی جگہ پہ ساکت ہے، زمین اپنی جگہ پہ راکت ہے، زمین اپنی جگہ پہ جامد ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ اس نے کہا نہیں زمین پہ چکر کاٹتی ہے، تو ان کا کلیہ باطل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم اسے قتل کر دیں گے کہ تم اس بات کا اقرار کرو، تم کہو کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر کہتا ہوں کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے، تو یہاں زمین پہ اس نے لکھنا شروع کیا، اگر میں کہہ بھی دوں کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے تو میرے کہہ دینے سے زمین حرکت کرنا بند نہیں کرے گا۔
ماشاءاللہ،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انکار کر بھی دیں تو آپ کے انکار کر دینے سے حق باطل نہیں ہو جاتا، حق اپنی جگہ پر حق رہتا ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی امام حسین کا انکار کر دے، لیکن ان کے انکار کر دینے سے حقیقت حسینیت نہیں بدل سکتی، حقیقت حسینیت ختم نہیں ہو سکتی۔ حسین ایک حقیقت کا نام ہے، ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، اور زندہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز زندہ ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، جو چیز مردہ ہوتی ہے وہ اثر نہیں رکھتی۔ اگر آپ کہیں زندہ ہے تو بتائیں، زندہ ہے تو آثار کہاں ہے زندگی کے، زندگی کے آثار کہاں ہیں؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے تو آثار بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ امام حسین خود زندہ ہے اور ان کے نام لینے والے بھی زندہ ہیں، اور نام حسین کا ہمیشہ اثر یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے بھی امام حسین کا نام لیا، نام حسین فتح کی علامت بن گئی۔ نام حسین پتہ کیا نشان کر دیا کہ حسین کا نام لینے والے, حسین کی سیرت پہ چلنے والے کبھی شکست نہیں کھائے. کبھی تاریخ میں یہ بتاؤ کہ سیرت حسین نے شکست کھائی ہو, کردار حسین نے شکست کھائی ہو, امام حسین کے نظریے نے شکست کھائی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے تھے انہوں نے وہ مقصد کو پا لیا. امام حسین کردار کی جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے اور وہ جنگ حسین ابن علی نے جیت لیا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کی جنگ لڑ رہے تھے حیوانوں کے خلاف, امام حسین کردار کی جنگ لڑ رہے تھے بد کرداری کے خلاف, امام حسین حیا کی جنگ لڑ رہے تھے بے غیرتی کے خلاف, انصاف کی جنگ لڑ رہے تھے نا انصافی کے خلاف, عدالت کی جنگ لڑ رہے تھے بے عدالتی کے خلاف. امام حسین اپنی عدالت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے, حسین ابن علی اپنی شجاعت میں کامیاب ہو گئے, حسین ابن علی پیچھے نہیں ہٹے باطل کی طاقتوں کو دیکھ کر. امام حسین علیہ السلام نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا, امام حسین نے باطل کا اقرار نہیں کیا. اگر حق باطل کا اقرار کر لے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے, لو اتبع الحق علی احوائه, اگر حق ان کی ہوا و ہوس کی اتباع کر لے تو زمین و آسمان ختم ہو جائے. کائنات کی بقا حق کی وجہ سے ہے, کائنات کی جو بقا ہے وہ حق کی وجہ سے, حق ہے اس لیے کائنات موجود ہے, وجود حق سے یہ سارا نظام قائم, اسی کے فیض سے یہ انتظام پائیں گے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پہ ہمارا امام. لولا الحجہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اگر حجت خدا ہوئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے. پھر کبھی عرض کیا جائے گا, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ وجود حق ہے باطل عدم ہے. وجود پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے, ایک وجود ہے جو ہر موجود میں نظر آ رہا ہے, ہر طرف وجود ہی کا جلوہ ہے. یہ اگر ہے تو وجود کی وجہ سے, وجود ہے تب یہ موجود ہے, وجود ہے میرے اندر تو میں موجود ہوں, وجود آپ کے پاس ہے تو آپ موجود ہیں, اگر وجود آپ سے چھین لیا جائے تو آپ موجود نہیں رہیں گے, وجود اگر زمین سے چھین لیا جائے تو زمین ختم ہو جائے, وجود اگر آسمانوں سے چھین لیا, ایک لفظ وجود پر پوری کائنات باقی ہے. اور عدم تو ہیچ ہے, عدم تو کچھ ہے, جدھر جدھر ہم دیکھتے ہیں حق حق کا جلوہ نظر آتا ہے. بے صحرا بن گرم صحرا تو بھی نم, بے دریا بن گرم بے دریا تو بھی نم, ہر جا کے بن گرم دشت و در و دریا, بے جس تو کسر نبی نم, میں جدھر جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو نظر آتا ہے, صحراؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تو نظر آتا ہے, دریاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تو نظر آتا ہے, دشت و دریا پہ نظر دوڑاتا ہوں تو تو نظر آتا ہے, اور تیرے علاوہ کسی کا جلوہ نظر نہیں آتا. اللہ نور السماوات والارض, کسی کا نور ہے جو ہر طرف نظر آتا ہے, اور نور خدا وہ ہے جو پھوکوں سے بجایا نہیں جا سکتا. یریدونا, قرآن کی آیت ہے, یریدونا یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. یریدونا یطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے. تو جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا, حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا. دیکھیے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا, لیکن ساری باتیں ادھوری ادھوری رہ جا رہی ہیں. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ باطل چاہے کتنی بھی کثرت کے ساتھ ہو, بس بات میں اختتام کو پہنچا رہا ہوں, آخری جملے یہ کہ باطل چاہے کتنی ہی کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو, حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر دیکھیں آپ کہیں گے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے لشکر سے کیسے جیت سکتا ہے, حق اگر بچے کے پاس ہو, اگر حق بچے کے پاس ہو, سچائی میں وہ طاقت ہے, چاہے بچہ سچ بولے تو بڑے بڑے جوانوں سے جیت سکتا ہے, کیونکہ طاقت بچے میں نہیں ہے, طاقت اس کی سچائی میں ہے. اگر بچہ سچ ہو بولے تو بچہ غالب آ جاتا ہے. اگر کمزور لوگ حق بولیں تو کمزور قوی ہو جاتے ہیں, اور طاقتور لوگ اگر باطل کا سہارا لیں تو کمزور ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کمزور ہے, باطل کمزور ہے, تو لہذا باطل کی کمزوری اس کے اندر سرایت کر جائے گی اور طاقتوروں کو کمزور کر دے گی, انہیں ختم کر دے گی. طاقتوروں کو ختم کرنے کا بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگر وہ باطل پر ہوں گے, چاہے کتنی ہی بڑی طاقت ان کے ساتھ ہو, آپ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لشکر شکست کھانے والا ہے. آپ کہیں گے کیسے پتا چلا؟ کہ ہم باطل پر ہیں. اس لیے آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ چھوٹا لشکر ہے کہ بڑا لشکر ہے, آپ یہ پوچھئے کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے. تو طاقت حق نہیں ہے, حق طاقت ہے. طاقت حق نہیں ہے, حق ہی کا نام طاقت ہے. جب آپ اندازہ لگائیے کہ کون یہ سمجھ سکتا ہے, کون یہ درک کر سکتا تھا کہ چھوٹا سا مجاہد پورے لشکر سے جنگ لڑ سکتا ہے. نہ سمجھنے والے نادان امام حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں اس میں یہ بچہ کیسے کام آئے گا, بچہ کیسے کام آئے گا, آپ جوانوں سے لڑنے جا رہے ہیں, سیراب لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ تشنہ لب بچے کو لے کر مارکہ کیسے جیتے ہیں. امام حسین نے کہا کہ میں طاقت کی جنگ طاقت سے لڑنے نہیں جا رہا ہوں, میں قوت کی جنگ قوت سے لڑنے نہیں جا رہا ہوں, میں سیراب لشکر کے مقابلے میں سیراب لشکر کو لے کے نہیں جا رہا ہوں. کربلا میں ہم جو مقابلہ کرنے جا رہے ہیں وہ قوت کے مقابلے میں ناقوتی کو لے کے جا رہا ہوں, طاقت کے مقابلے میں ناطاقتی کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں, جوانوں کے مقابلے میں دور کے پالوں کو لیے جا رہے ہیں, ننھے مجاہدین کو لیے جا رہے ہیں طاقتوروں سے جنگ لڑنے کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ طاقت کی جنگ نہیں ہے, کردار کی جنگ ہے. اگر یہ کردار کی جنگ ہے تو کردار کی جنگ میں بچے بھی کام آتے ہیں, اور بچے کردار کی جنگ میں بڑوں سے زیادہ کامیاب, بچوں سے بڑوں سے زیادہ بچے کام آتے ہیں کردار کی جنگ. اس لیے کہ بچوں کی معصومیت ان کے چہروں سے نقاب الٹ دیتی ہے, ظلم کے چہرے سے نقاب الٹ دیتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں. وہ چھ مہینے کا سن, وہ جرأتوں کے شباب, وہ ریشمی خمدار گیسوؤں کی نقاب, ہوا کی چھیڑ سے جب جب بھی زلف اڑتی تھی, الجھ کے اس پہ ستم کی کلائی مڑتی تھی. وہ علی اصغر کا چھ مہینے کا سن, وہ خوبصورت چہرہ, وہ معصوم چہرہ, وہ تشنہ لب, وہ مرجھایا ہوا چہرہ, اپنے اندر پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ حق یہاں ہے, اور یہ بتا رہا تھا کہ اس معصوم کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں وہ گناہگار. یہ تو جو کام علی اصغر علیہ السلام نے اور اس شہادت عظمیٰ نے کیا ہے ये मैं कहता हूं कि अगर करबला में इमाम हुसैन के साथ सिर्फ अली असगर होते तब भी हुसैन की करबला मुकम्मल होती। अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत मुकम्मल करबला है, यानी सारे करबला के शहीद एक तरफ, शहादत अली असगर एक तरफ। जिस तरह से कुरान मजीद ने कहा कि पूरा कुरान एक तरफ, सूरह हम्द एक तरफ, कहा हमने कुरान नाजिल किया और सूरह हम्द को नाजिल किया, तो पूरा कुरान एक अलहदा कैफियत का नाम है और सूरह हम्द एक मुकम्मल कुरान है, यानी पूरा मुकम्मल कुरान है सूरह हम्द, जिसमें पूरे कुरान को इस कूजे में समेट दिया गया है कि अगर कुल कुरान ना भी हो तब भी सूरह हम पूरे कुरान की तर्जमानी कर देगा। जिस तरह से मीना की कुर्बानी सिर्फ जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने दी थी, इब्राहिम के साथ और कोई लोग साथ नहीं थे, मगर इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर मीना की कुर्बानी को कामयाब बना दिया और जनाब इब्राहिम की कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल हो गई। यानी इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर कुर्बानी का बाब मुरत्तब किया, शहादत पर यह कुर्बानी मुंतकिल हो गई और शहादत से बदल दी गई शहादत उज़्मा से। तो अब अगर इमाम हुसैन और अली असगर मिलकर पूरी करबला मुरत्तब कर सकते हैं तो इस तरह कहा जा सकता है कि हुसैन इब्न अली अगर निशानी है अल्लाह की रूह जमीन पर तो फिर अली असगर भी हुसैन की निशानी है। इमाम हुसैन अगर आयत मुस्तफ़ा है तो अली असगर भी आयत मुस्तफ़ा है, आयत हुसैन इब्न अली है। यही वजह है कि अली असगर को देखकर लोग समझ रहे थे कि हुसैन कुरान को लिया है। ये बच्चा दस्ते हुसैन पर उठाया गया था रहले कुरान की तरह, और अली असगर नहीं थे बल्कि हुसैन के हाथों का कुरान था। यकीनन अली असगर अलैहि सलाम की शहादत ने जुल्म के चेहरे से नकाब उलट दिया, हैवानियत का चेहरा निखर के, हैवानियत का चेहरा साफ दिखाई दिया कि ये कितने बड़े भेड़िया हैं। इमाम हुसैन अपनी बेजबानी से, अपनी खामोशी से ये कह रहे थे, अली असगर अलैहि सलाम अपनी बेजबानी से ये फरियाद कर रहे थे कि क्या इस बहते हुए दरिया से एक कतरा पानी का इस जान लग बच्चे को पिला नहीं सकते, क्या तुम में कोई औलाद वाला नहीं है, क्या तुम में किसी को खुदा का खौफ नहीं है कि इस बहते हुए दरिया से एक कतरा पानी का इस जान लग बच्चे को पिला दो जो 3 दिन का भूखा प्यासा है। जो किसी शहादत पे नहीं रोते हैं, मुसलमान नहीं गैर मुसलमानों के सामने भी जब इस बच्चे का जिक्र किया जाता है, अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का जब तज़किरा किया जाता है तो मोमिनीन की आंखों से नहीं, मुसलमानों की आंखों से नहीं, बल्कि दुश्मनों की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। इस बच्चे पर रोने के लिए मोमिन होना शर्त नहीं है, सिर्फ इंसान होना काफी है। देखिए इंसानों में जो वाकई इंसान है, इंसानों में भी 3 किस्म के इंसान होते हैं। कुछ इंसान वो है जो पत्थरों की तरह जामिद होते हैं, वो हम कल हिजारा और अशद तो कसवा। कुछ तो ऐसे हैं कि जो पहाड़ और पत्थरों से ज्यादा सख्त, कुछ इंसान ऐसे हैं इसलिए कि पत्थरों में कुछ पत्थर सख्त होते हैं, कुछ पत्थर इतने नरम होते हैं कि उनसे पानी बचरने लगता है। तो انسانوں کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، وہ انسان انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے کہ جن کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، آنسوؤں کا نکلنا انسان ہونے کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شہادت وہ ہے کہ جس نے ہر ایک کو رلا دیا۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ علی اصغر علیہ السلام کی معصومیت کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر میں انقلاب برپا ہو جائے، اس لیے کہ جب تک بچہ خیمے میں تھا کسی کو خبر نہ تھی کہ شش ماہ بھی خیمے کے اندر ہے۔ جب جناب زینب نے اس بچے کو بلند کر کے امام حسین کے حوالے کیا کہ آقا حل من ناصرین ینصرونی کی آواز کے بعد یہ بچہ ہمکنے لگا، اور امام حسین علیہ السلام جب آواز استغاثہ بلند کر کے خیمے میں داخل ہوئے تو زینب کبریٰ نے اس بچے کو امام حسین کی آغوش میں دیا، اور یہ بچے کو لے کے حسین بس خیمے سے کچھ ہی دور آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ بھاگا ہوا لشکر قریب آ رہا ہے، اس لیے کہ اب حسین کیسے جنگ کرے۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین کہہ رہے تھے میرے جنگ کا ارادہ نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں معصوم بچہ ہے۔ بس آواز آئی اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے اور حسین کو خاموش کر دے، اس لیے کہ حسین حجتوں کو تمام کر رہے تھے۔ حسین اور سوال عام، اے معاذ اللہ، سوال عام نہ تھا، حجت تمام کرتے تھے، حسین حجت تمام کر رہے تھے۔ عمر سام نے آواز دی، ہر بلا نے تین بھالے کا تیر کمان میں جوڑا اور سنسناتا ہوا تیر فضاؤں کو چیرتا ہوا
شکریہ۔